بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی اصغر برومند. اور سامعین اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیجئے. سب سے پہلے آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، جس میں ولادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے عرائض شامل رہیں گی۔ پروگرام صبح امید کے بعد واقعات و جرائد پر معاف کیے گا تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس پروگرام کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، آج 10 رجب المرجب ہے، اور یہ دن منسوب ہے ولایت و امامت کے نویں درخشاں ستارے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے۔ اسی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی ہدیہ تبریک کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، اب سے کچھ لمحہ بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران لا شرقیہ اور لا غربیہ کے شعار پر بدستور قائم ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کو تحریک عدم اعتماد لانے کا چیلنج کر دیا۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ملک میں حجاب سے متعلق تنازع میں سبھی کے آئینی حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران لا شرقیہ اور لا غربیہ کے شعار پر بدستور قائم ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43 سالگرہ کی مناسبت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انقلاب اسلامی آج بھی آزادی، اخلاق، عقلانیت، انصاف، خود مختاری، قومی عزت اور بھائی چارے کا نعرہ بلند اور ظلم و ستم کو مسترد کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ اسلامی انقلاب تسلط پسند طاقتوں کی حامی بدعنوان شاہی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور دین، آزادی اور خود مختاری پر مبنی اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے آیا۔ صدر مملکت نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ملت ایران اور دنیا بھر کے محروموں اور کمزوروں کے لیے امید کا پیغام اور ظالموں اور ستمگروں کے لیے مایوس کن قرار دیا، اور کہا کہ پڑوسی ممالک میں جو اسلامی بیداری نظر آ رہی ہے وہ نوید الہی ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں کی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن چاہتا تھا کہ انقلاب نہ آئے اور نظام اسلامی قائم نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسلامی انقلاب کامیاب اور اسلامی نظام حکومت قائم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی بیدار اور مسلمان قوموں کو انقلاب کا پیغام پہنچا، اور آج ایران اسلامی کی عزت و سربلندی اپنے عروج پر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی تمام ملکوں کے لیے متوازن ہے، اور ہماری امیدیں ملک کے تمام علاقوں سے ہیں، اور ہم ویانہ اور نیو یارک سے ہرگز کوئی امید نہیں رکھتے۔ ایران اور دنیا بھر میں اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کا جشن کرونا کے پیش نظر طبی ہدایات کی پابندی کے ساتھ پرشکوہ انداز میں منایا گیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا جشن ایران اور دنیا کے بہت سے ممالک من جملہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ خیال ہے کہ آج سے 43 سال قبل 11 فروری 1979 کو رہبر کبیر خمینی بت شکن کی قیادت میں انقلاب اسلامی کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا اور آج آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی قیادت میں کامیابی کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے مختلف سربراہان مملکت اور استقامتی و مزاحمتی محاذ سے تعلق رکھنے والی مختلف تنظیموں نے الگ الگ بیانات جاری کر کے ایران کی حکومت اور عوام کو اسلامی انقلاب کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اس سال ایران میں موجودہ تقریباً 200 غیر ملکی نامہ نگاروں اور پریس رپورٹروں نیز 6300 ملکی نامہ نگاروں نے ملک کے مختلف علاقوں میں اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی تقریبات کی رپورٹیں تیار کیں۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات میں تیزی کی خبر ہے۔ ویانا سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ جمعے کو پابندیوں کے خاتمے کے لیے سینئر ایٹمی مذاکرات کاروں کے ساتھ ہی ماہرین کی ورکنگ کمیٹیوں کی میٹنگیں بھی جاری ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ماہرین کی ورکنگ کمیٹیوں کے مذاکرات ویانا کے ہوٹل کوبرگ میں منعقد ہوئے، جن میں ایران اور گروپ 4+1 کے ماہرین نے شرکت کی۔ قابل ذکر ہے کہ پابندیوں کے خاتمے اور معاہدے میں امریکہ کی واپسی کے بارے میں فنی نکات طے کرنے کی غرض سے پابندیوں کے خاتمے، ایٹمی اقدامات اور اجرائی امور کے فنی و قانونی پہلوؤں کا جائزہ لینے اور طریقہ کار طے کرنے کے لیے 3 ورکنگ کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جمعے کو 3 ورکنگ کمیٹیوں کی میٹنگیں ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق بعض پیچیدگیوں کے باوجود مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کو تحریک عدم اعتماد لانے کا چیلنج کر دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ اپوزیشن جرأت کر کے آج عدم اعتماد لے آئے۔ فواد چودھری نے کہا کہ کسی مائی کے لال میں جرأت نہیں کہ تحریک عدم اعتماد لا سکے۔ PDM تحریک عدم اعتماد لائے، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ تحریک انصاف کے ارکان آپ کو سرپرائز دیں گے، آپ کے اپنے ارکان اسمبلی بھی آپ کو سرپرائز دیں گے۔ واضح ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ لاہور میں اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے حکومت کے حلیف جماعتوں سے رابطے کریں گے۔ 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا فیصلہ برقرار ہے۔ سربراہ PDM کا کہنا تھا کہ پہلے کھیل کسی اور کے ہاتھ میں تھا، اب وقت اور ماحول بدل چکا ہے۔ وفاق سے لے کر صوبوں تک جہاں ہو سکا عدم اعتماد لائیں گے، مگر سندھ میں نہیں لائیں گے۔ سربراہ PDM نے کہا کہ حکومت کی حلیف جماعتوں سے بھی رابطے کریں گے، پہلے ہوم ورک مکمل کریں گے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ملک میں حجاب سے متعلق تنازع میں سبھی کے آئینی حقوق کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ نئی دلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس NV رمن نے حجاب تنازع سے متعلق عرضیوں کی جلد سماعت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مناسب موقع پر ان عرضیوں کی سماعت کریں گے۔ انہوں نے سینئر وکیل دیودت کامت کے دلائل سننے کے بعد کہا کہ معاملہ کرناٹک ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، پہلے وہاں سماعت ہو جانے دیں، اس کے بعد ہم ان عرضیوں پر غور کریں گے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ یقین دہانی کرائی ہے کہ عدالت عظمیٰ اس تعلق سے سبھی کے حقوق کی حفاظت کرے گی۔ ہندوستان کے چیف جسٹس نے کہا کہ آئینی حقوق سب کے لیے ہیں، عدالت ان کی حفاظت کرے گی اور عنقریب ان کی ایک فہرست جاری کرے گی۔ ادھر ہندوستان اور پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے ہندوستان کی ریاست کرناٹک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کے خلاف شدید احتجاج کیا ہے۔ ہندوستان کے تعلیمی حکام نے ریاست کرناٹک کے ایک علاقے میں 6 طالبات کو حجاب کے ساتھ کلاس میں جانے سے روک دیا، جس پر طلبہ اور طالبات کی ایک بڑی تعداد نے سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر کے ساتھ اس اقدام پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اس سلسلے میں ہندوستان کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں، بن جملہ لاہور، کراچی اور دارالحکومت اسلام آباد میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے حجاب پر پابندی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس پابندی کو ختم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب با حجاب طالبہ مسکان خان نے ہندوستان میں عدالت کی جانب سے حجاب کی حمایت میں فیصلہ دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس طالبہ نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، کہا کہ اس سلسلے میں وہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی منتظر ہے۔ ہندوستان کی یہ با حجاب طالبہ کہ جسے انتہا پسند ہندوؤں نے گھیر کر اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی اور اس نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا تھا، حق کی آواز اٹھانے کے لیے دیگر طالبات کے لیے ایک مثالی نمونہ بن گئی ہے۔ ہندوستان میں لوک سبھا کی کارروائی 14 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے کے لیے 31 جنوری کو شروع ہونے والی لوک سبھا کی کارروائی مکمل ہو گئی اور دوسرا مرحلہ 14 مارچ سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے دن میں اسپیکر اوم برلا نے اجلاس کے دوران تعاون کے لیے اراکین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بجٹ سیشن کے پہلے مرحلے میں اراکین کی فعال شرکت رہی اور مثبت تعاون ملا۔ کرونا انفیکشن کے چیلنجوں کے باوجود ارکان نے ایوان میں رات گئے تک کام کرتے ہوئے اپنے آئینی فرائض کو عزم کے ساتھ پورا کیا، جس سے ہم 121% کی اعلی پیداواری صلاحیت حاصل کر سکے۔ اس دوران تمام معزز اراکین نے ایوان کو چلانے میں اپنا مثبت تعاون کیا اور تمام موضوعات پر تفصیلی گفتگو اور مکالمہ ہوا۔ افغانستان میں مسجد کے دروازے پر ہونے والے دھماکے میں کم سے کم ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ تسنیم نیوز ایجنسی نے رپورٹ دی کہ شمال مغربی افغانستان کے صوبہ بادغیس کے ادارے حفظان صحت کے سربراہ آصف قانت نے بتایا کہ جمعے کو صوبے کے صدر مقام قلعہ نو کی جامع مسجد کے انٹری گیٹ پر ہونے والے دھماکے میں تقریباً 15 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان منجمد اثاثوں سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں منجمد افغان اثاثوں کو افغان عوام اور 9/11 کے متاثرین میں برابر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں منجمد افغان فنڈز کی مالیت 7 ارب ڈالر ہے، جسے واپس کرنے کے بارے میں اب تک تذبذب کے شکار جو بائیڈن انتظامیہ نے آخر کار فیصلہ کر لیا۔ امریکی صدر کے حکم نامے میں کہا گیا کہ 7 ارب ڈالر میں سے 7 ارب ڈالرز میں سے 3.5 ارب افغان عوام اور 3.5 ارب 9/11 حملے کے متاثرین کو ادا کیے جائیں گے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ 9/11 متاثرین کو رقم کی ادائیگی عدالتی فیصلہ آنے تک معطل رہے گی، البتہ عدالت نے اجازت دی تو افغان عوام کو 3.5 ارب ڈالر فوری طور پر ادا کر دیے جائیں گے۔ امریکی صدر کے حکم نامے میں بھی کہا گیا کہ منجمد فنڈز میں 3.5 ارب ڈالرز افغان عوام تک پہنچانے کے طریقہ کار کا طریقہ طے کر لیا گیا ہے تاکہ یہ رقم طالبان کے ہاتھ نہ لگے۔ واضح ہے کہ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ نے افغان فنڈز منجمد کر دیے تھے، جبکہ اس فنڈز کے حصول کے لیے 9/11 متاثرین نے بھی عدالت سے رجوع کر رکھا تھا۔ اور ہندوستان نے تیسرا ایک روزہ میچ بھی جیت لیا اور ویسٹ انڈیز کو 3 میچوں کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ احمد آباد میں کھیلے گئے میچ میں ہندوستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 265 رنز پر آؤٹ ہو گئی تھی۔ میزبان ٹیم کی طرف سے شریاز آئر نے 80 اور رشب پنت نے 56 رنز کی اننگ کھیلی۔ ویسٹ انڈیز کے جیسن ہولڈر نے 4 ہندوستانی کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم 266 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 169 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ اور سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتنا آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی انقلاب کی آفاقیت اور اس کو آفاقی بنانے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے ساتھ انہیں ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
عصر حاضر کا تاریخی، عوامی اور اسلامی انقلاب اپنی حیات کا 43 سال مکمل کر چکا ہے اور یہ انقلاب اپنی آفاقیت کا دائرہ روز بروز وسیع تر کرتا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایرانی عوام نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ نظریاتی اور مکتبی انقلاب تھا، جس کا بنیادی اصول استبداد و سامراج کے چنگل سے نجات و رہائی، مظلوموں کی حمایت اور اللہ کے راستے کی جانب قوموں کو متوجہ کرنا ہے۔ اس انقلاب کا یہی بنیادی اصول اس کے دوام اور استحکام کا باعث ہے، وگرنہ دنیا میں بہت سے انقلابات آئے لیکن چونکہ وہ مادی نظریات پر استوار تھے اس لیے ایسے انقلابات نے اپنا دم توڑ دیا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی خاص بات یہ ہے کہ تحریک کے آغاز سے اب تک خواہ انقلاب لانے کی بات ہو یا اس کی حفاظت کی بات ہو، ایران کے عوام نے ہر مرحلے میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انقلاب کے ثمرات کے تحفظ اور اس کے بڑے کارنامے یعنی اسلامی جمہوری نظام کی حفاظت میں ایرانی عوام کی قربانیاں اس شجر طیبہ کو تنومند بنانے میں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ انقلاب کی تاریخ گواہ ہے کہ کامیابی کے فوراً بعد اسے طرح طرح کی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں انقلاب کے عظیم ثبوتوں کو جن میں آیت اللہ بہشتی، استاد مطہری، وزیر اعظم باہنر اور صدر رجائی جیسی شخصیات اور ممبران پارلیمنٹ شامل ہیں جو دہشت گردی کا نشانہ بنے اور شہید کر دیے گئے۔ لیکن عوام نے انقلاب کے راستے کو جاری رکھا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد مغرب و مشرق کی طاقتوں نے علاقائی ملکوں کے ساتھ مل کر صدام کے ذریعے ایران پر جنگ مسلط کرا دی، جو 8 سال تک طول کھینچی۔ اس انتہائی سخت اور دشوار مراحل میں بھی ایرانی عوام نے اپنے انقلاب کی حفاظت کی اور جنگ میں کامیابی حاصل کی۔ جنگ کے بعد مسلسل امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے ایران کے خلاف طرح طرح کی پابندیاں عائد کی گئیں جو اب بھی جاری ہیں۔ اس کے باوجود ایران کے عوام کے عزم و حوصلے میں نہ صرف یہ کہ کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ آج انقلاب کی تیسری اور چوتھی نسل امام خمینی اور اپنے بزرگوار اور شہدائے انقلاب کی عظیم یادگار کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف ہے۔ چنانچہ مغربی نظریہ پردازوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ چونکہ یہ انقلاب عوامی انقلاب ہے اور نظریات کی بنیاد پر کامیاب ہوا ہے، اس لیے یہ روز بروز مستحکم ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ انقلابی اقدار ہوں یا پھر حکومتی نظام، سب کو ہی عوام اپنا بنایا ہوا اور لایا ہوا نظام سمجھتے ہیں۔ اور اگر اس کے نظریات کی بات کی جائے تو آج سامراجی طاقتوں کے سامنے یہ انقلاب ایک ڈراؤنا خواب بن کے کھڑا ہو چکا ہے، کیونکہ اسی انقلاب سے درس اور حوصلہ لے کر استقامتی محاذ وجود میں آ چکا ہے، اور دنیا کی دیگر اقوام بھی حریت و آزادی کے جذبے سے سرشار ہو کر بڑی طاقتوں کو للکار رہی ہیں۔
جن عزیز، موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ بات کرتے ہیں اسٹوڈیو میں موجود مہمان نقوی صاحب سے۔ گلشن صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
گلشن صاحب، یہ جو اشرِ فجر جنہیں کہا جاتا ہے، ان ایام کو اسلامی انقلاب کی تاریخ میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ ابھی یہاں پر ظاہری طور پر ہی صحیح شاہ کی حکومت موجود تھی، اگرچہ شاہ فرار کر چکا تھا لیکن بختیار وزیر اعظم تھا، اور اس نے امریکہ کی مدد سے ایمان پر یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم امام خمینی کو وطن واپس لوٹنے نہیں دیں گے، لیکن امام خمینی نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ وطن واپس آئے، فرانس سے تہران پہنچے۔ وہ کیا چیز تھی کہ تمام تر خطرات کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے مول لیا انہوں نے ان خطرات کو اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے؟ وہ کون سا محرک تھا، کون سا جذبہ تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خود رہبر انقلاب اسلامی نے بھی اس بارے میں ایک بہت ہی عمدہ نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے اپنے خطابات میں، تقریروں میں، تو میرے خیال میں اسی کو اگر یہاں بیان کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنا کوئی بیان عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ امام خمینی کو تین چیزوں پر یقین کامل تھا۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین تھا، اور دوسرا جو ہے وہ ملت ایران پر یقین تھا، اور تیسرا اپنی ذات پر ان کو یقین تھا۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں مفصل گفتگو کی ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ایمان تھے وہ کن کن چیزوں کے بارے میں تھے۔ تو ان تمام اقوال کو، شہید مطہری کی باتوں کو اور رہبر انقلاب اسلامی کے جو فرامین ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے پہلے پورا یقین تھا، اور اپنا جو ان کا ہدف تھا ان میں کسی طرح کا شک نہیں تھا، یقین کامل تھا اپنے ہدف پر، اور ملت ایران پر ان کو مکمل یقین تھا، ایمان تھا کہ ملت ایران جو ہے وہ جس کام کے لیے آگے بڑھی ہے اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچا کر رہے گی، اور اسی طرح اپنی ذات پر بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا۔ تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ خود امریکہ اور سامراجی طاقت جو تھی وہ، اور اس کی جو پٹھو حکومت یہاں پر قائم تھی بختیار کی صورت میں، انہوں نے پوری کوشش کی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو وطن واپس نہ آنے دیا جائے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایئرپورٹ بھی انہوں نے بند رکھا تھا, اور کئی بار جو ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طیارہ جہاں پر رکنا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں رک پایا تھا, لینڈ نہیں کر پایا تھا. تو لیکن ادھر سے اندر سے جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے قیام سے پہلے, یعنی انقلاب کے قیام سے پہلے یہاں پر ملت ایران, چونکہ 14 برسوں سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ملت ایران کی قیادت فرما رہے تھے, تو ان 14 برسوں میں ایک ایسی قوم تیار ہو چکی تھی ایران کے اندر کے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مد نظر جو مقاصد تھے, جو اہداف تھے, ان کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے تک کے لیے تیار ہو چکی تھی اور اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے قربان ہو چکی تھی. تو اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ظاہر ہے کہ وہ بھی جو کام بھی کر رہے تھے, ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر رہے تھے, اور دوسرا ان کے پیش نظر ملت ایران کا خاص طور پر جو مفادات تھے وہ ان کے مد نظر تھے. تو یہ دو طرفہ تعلق جو پایا جاتا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں اور ملت ایران کے اندر, تو یہ خود ایک بہت بڑا محرک تھا کہ امریکہ اور اس کی پٹھو حکومت جو ہے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی.
گلشن صاحب, آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اور یقینی طور پر جیسا کہ گفتگو کے آغاز میں کہا گیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے اور عوام پر پوری طرح سے انہیں اعتماد تھا, اور یہی وہ دو قوتیں ہیں جس نے آج تک اسلامی انقلاب کے ثمرات اور اسلامی جمہوری نظام کو باقی رکھا ہے. اور اس کی دلیل اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ 43 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج اسلامی انقلاب کی چوتھی نسل کے نوجوان میں وہی جوش و جذبہ پایا جاتا ہے اس انقلاب کو آگے بڑھانے کے لیے, جو آج سے 43 سال قبل ان جوانوں میں پایا جاتا تھا جنہوں نے اس انقلاب کو کامیاب بنایا. اور آنے والے دنوں میں آپ اگر کرونا جیسی وبا نے اجازت دی تو دیکھیں گے کہ کس طرح ایران کے نوجوان اور جوان اپنے اسلامی انقلاب کو اور اس کے راستے کو آگے بڑھانے کے تعلق سے پرجوش اور ان کے اندر ولولہ انگیز حوصلہ پایا جاتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں, اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جبریل اتا لیلۃ الاسرا وغاب داخل حضرته, جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا, اللہ نے عرش پہ بلوایا, قربت کا شرف ان کو بخشا.
اللہ 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 فمحمد هو سيدنا فالعز لنا لإجابته سو محمد ہے اپنے آقا اس نام سے اللہ 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 لا الہ الا
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین یہ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس میں فرزند رسول خدا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے بھی عرائض شامل رہیں گی۔ ہم اس مناسبت سے آپ تمام سامعین خدمت میں دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور پروگرام صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سامعین اس مرحلے میں پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیوقوفوں اور لا ابالیوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی فساد و تباہی اور اخلاق کے برباد ہونے کا سبب بنتے ہیں، اور عقل مندوں کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی اخلاقی کمال کی ترقی کا باعث بنتی ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند دلبند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام لطف و مہربانی کے امام اور زمین پر خداوند عالم کی نبی حجت ہیں۔ آپ سن 195 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور جب آپ کے والد ماجد کی شہادت ہوئی تو آپ کا سن مبارک 8 برس تھا اور آپ کی عمر 25 برس تھی۔ آپ 17 برس تک منصب امامت پر جلوہ فگن رہے، اور اپنی کمسنی کے باوجود اس زمانے کے علماء و دانشوروں کو حیرت میں غرق کر دیا تھا۔ آپ سن 220 ہجری قمری میں بدترین انسان کے ہاتھوں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اور امامت کی ایک اور شمع ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ آپ کو شہر کاظمین میں آپ کے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی کاظمین میں آپ اور آپ کے جد امجد کے روضہ اطہر میں اطراف و جوانب سے روزانہ ہزاروں آنے والے زائرین کا ہجوم رہتا ہے، اور لوگ آپ کے روضہ اطہر اور طلائی گنبد پر نظریں جمائے اپنی روحانیت و معنویت کو سوارتے اور آپ کی سیرت طیبہ سے درس لے کر اپنی زندگی اور راہ و روش میں نکھار لاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام علم و معرفت الہی کا سرچشمہ ہیں، اور روشن و منور اور ناقابل زوال چراغ کی طرح اپنے علم کی کرنیں پورے عالم پر بکھیرتے اور تمام تشنگان علم و معرفت کو اپنے علوم سے سیراب کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور دوستی و محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتے ہیں، اور اس نشست و برخاست کے ذریعے جو اچھے یا برے نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں متوجہ کر رہے ہیں۔ مقدس اسلام نے آپس میں دوستی و رفاقت اور ایک دوسرے سے تعلقات برقرار رکھنے کی بے شمار تاکید کی ہے، اور ایک اچھے دوست کے صفات کو بیان کیا ہے۔ اسلام نصیحت کرتا ہے کہ دیندار انسان سے دوستی کرو، یعنی ان افراد سے جو کہ دینی اور اخلاقی اور الہی اقدار کی پابندی کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ خدا کے بتائے ہوئے قوانین اور تعہد پر عمل نہیں کرتے وہ لوگوں سے کیے ہوئے وعدے اور تعہد پر بھی عمل نہیں کر سکتے، اور جو لوگ خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت و پابندی نہیں کرتے وہ اپنے دوست کے ساتھ بھی دوستی کی پاسداری نہیں کر سکتے ہیں۔ دیدار انسان کو دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے، اور اس سے بھی اہم ان کے ساتھ ہم نشینی کر کے خداوند عالم کو بہت زیادہ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ افراد جو خالصانہ طور پر اپنے حقیقی محبوب یعنی خداوند عالم اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے رابطہ برقرار رکھتے ہیں وہ خدا سے بہت ہی زیادہ انس و محبت رکھتے ہیں، اور یہ اشتیاق و ولولہ ان کے تمام رفتار و گفتار میں واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ ایسے افراد سے دوستی و ہم نشینی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو معنوی امور کی جانب متوجہ کر دیتی ہیں، اس طرح سے کہ انسان ہمیشہ خداوند عالم کے ذکر و یاد میں مشغول رہتا ہے، اسی بنا پر وہ شیطان اور شیطانی کاموں سے ہمیشہ دور رہتا ہے۔ اسی بنا پر فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اچھے دوستوں سے میل جول رکھنے اور ان سے دوستی برقرار رکھنے کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے، نیک اور اچھے لوگوں اور دوستوں سے ملاقات اور میل جول دل کی نورانیت اور پاکیزگی اور عقل و درایت کی شکوفائی کا باعث بنتا ہے، اگرچہ مختصر زمانے ہی کے لیے کیوں نہ انجام دیا جائے۔ اچھے دوست کی ایک اور اہم ترین اور خوبصورت صفت عقل مند ہونا ہے۔ اسلام کے تربیتی نظام میں عقل مند دوست کی اتنی زیادہ اہمیت و عظمت ہے کہ اسے انسان کی کامیابی و خوشبختی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص کا دوست عقل مند ہے تو وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی نعمت سے بہرہ مند ہے، اور اسے اس نعمت کی قدر کرنا چاہیے اور اس بہترین و لائق دوست سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ ایک اچھا اور عقل مند دوست انسان کے سکون و اطمینان اور روحانی سرور کا باعث بنتا ہے، کیونکہ عقل مند انسان کی دوستی کے ذریعے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل مند دوست انسان کی مشکلات کے موقع پر دوا کے عنوان سے کام آتا ہے، اور اجتماعی پریشانیوں کو رفع کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا دوست زندگی کے حساس اور خطرناک دور میں اپنے دوست کی بڑی سے بڑی خدمت کر سکتا ہے، اور اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے دوست کو قارِ مذلت میں گرنے سے بچا کر بدبختی سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، جس انسان کے اندر یہ تین صفات ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے کام سے پشیمان نہیں ہوگا۔ ایک، جلد بازی نہ کرنا، دوسرے، مشورہ کرنا، اور تیسرے، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو خدا پر توکل اور بھروسہ رکھنا۔ لہذا عقل مند دوستوں سے مشورہ کرنے سے خود ان کے نظریوں سے انسان بہرہ مند ہوگا اور دوستی میں بھی استحکام اور پائیداری ہوگی، کیونکہ انسان مشورہ کر کے اپنے دوستوں کی اہمیت و عظمت کا قائل ہو جاتا ہے، اور جب انسان کسی کا احترام کرتا ہے تو اس کی محبت اس کے دل میں موزن ہو جاتی ہے۔ انسان کا اجتماعی پہلوؤں کی طرف رجحان اسے محبت و دوستی کی جانب مجذوب کرتا ہے۔ انسان کی روح دوستی کے سائے میں پروان چڑھتی ہے، اور یہ چیز سبب بنتی ہے کہ انسان زندگی کی لذت کو آسانی کے ساتھ محسوس کرے اور غربت و تنہائی کا احساس نہ کرے۔ اس کے علاوہ زندگی میں دوستوں کی نصرت و مدد اور ان کا موعظہ و نصیحت مشکلات میں کمی کا باعث بنتے ہیں، اور انسان زیادہ سے زیادہ اپنے اہداف و مقاصد کی تکمیل کی توفیق حاصل کر لیتا ہے، اور یہ چیز انسان کی بہترین پشت پناہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ 1000 دوست ایک دشمن کے مقابلے میں بھی کم ہے۔ واقعاً کتنی عمدہ بات ہے، کیونکہ دوستی انسان کی روحانی ضرورت بھی ہے اور اجتماعی ضرورت بھی، اور یہ چیز معاشرے میں ایک دوسرے سے اتحاد و یگانگت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اجتماعی رابطوں کو بروئے کار لا کر دوسروں کی مدد کرے، اور اپنے دینی بھائیوں اور دوستوں سے ملاقات کرے اور ہمدردی و محبت رکھے، کیونکہ لوگوں سے دوری اختیار کرنا اور معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر رہنے میں بے شمار نقصانات ہیں، جبکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ اسی وجہ سے فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تین چیزوں سے دوستوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، پہلے ملاقات کرنے اور معاملات میں انصاف سے کام لینے سے، دوسرے لوگوں کے ساتھ سختی اور آسانی کے زمانے میں ہمدردی کرنے، اور تیسرے قلب سلیم رکھنے سے۔ اور سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یادوں کے جھروں کے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 بہمن 10 رجب اور 12 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ دس رجب سن 195 ہجری قمری کو مدینہ میں فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی امامت و رہبری کی ذمہ داری سنبھالی۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام لوگوں میں بے حد محبوب تھے۔ آپ نہایت سخی تھے، اسی لیے آپ جواد یعنی سخی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت امام تقی علیہ السلام کا گھر ضرورت مندوں کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا تھا، اور جو لوگ ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ان کی امیدیں امام تقی علیہ السلام کے در سے پوری ہوتی۔ آپ کے زمانے میں اسلامی مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ اس امر نے خود مختلف علوم کی نشر و اشاعت کی راہ ہموار کی، اور مسلم اور غیر مسلم دانشوروں کے درمیان بحث و مباحثے کی روش کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ حضرت امام تقی علیہ السلام کو اسلامی معاشرے میں بلند مقام حاصل تھا۔ آپ کا وجود معاشرے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس یادگار کے طور پر ہمیشہ مؤثر اور مفید رہا۔ آپ اعلیٰ اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور غیر الہی نظریات کو پھیلنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش فرماتے تھے۔ بارہ فروری سن 1809 عیسوی کو ماہر طبیعیات چارلز ڈاروین برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مختلف جانوروں کی افزائش نسل سے متعلق تحقیقات انجام دی، اور ان تحقیقات کی تکمیل کے لیے ایک لمبے سفر پر نکل گئے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات کے نتائج اصل انواع کے نام سے کتاب میں شائع کروائے۔ ڈاروین کا مشہور نظریہ ڈاروینزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈاروین نے سن 1882 میں وفات پائی۔ بارہ فروری سن 1912 عیسوی کو سن یات سین کی رہنمائی میں چین کی فوج اور عوام کی بغاوت کے نتیجے میں منچو سلسلے بادشاہت کا خاتمہ ہوا، اور اس کی جگہ جمہوری نظام حکومت قائم ہو گیا۔ سن یات سین کو، جنہیں چین میں بابائے قوم کہا جاتا ہے، صدر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد سن یات سین اس عہدے سے کنارہ کش ہو گئے، اور ان کی جگہ یوان شکائی برسر اقتدار آئے، لیکن اندرونی کشمکش اور اختلافات کے سبب چین کے حالات ایک بار پھر دگرگو ہو گئے۔ سن 1949 میں چین میں ایک اور انقلاب آیا، اور ماؤ زے تنگ کی سربراہی میں ایک کمیونسٹ حکومت قائم ہو گئی۔ سن یات سین سن 1866 میں جنوبی چین میں پیدا ہوئے تھے، اور 12 مارچ سن 1925 کو ان کا انتقال ہوا۔ بارہ فروری سن 1948 عیسوی کو مصر کے ایک ممتاز مفکر، مجاہد اور اخوان المسلمین تنظیم کے بانی حسن البنا کو اس وقت کے مصری بادشاہ شاہ فاروق نے برطانیہ کے ساتھ مشترکہ سازش کے تحت شہید کروا دیا۔ انہوں نے سن 1928 میں اخوان المسلمین تنظیم کی بنیاد رکھ کر مسلمانوں کے ایک گروپ کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا، اور حکام وقت کے دین مخالف رجحانات، خصوصاً برطانوی سامراج کی دین مخالف پالیسیوں کا سدے باب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سن 1948 میں مصری حکومت نے مصری وزیر اعظم کے قتل اور حکومت کی سرنگونی کا الزام لگا کر اخوان المسلمین تنظیم پر پابندی لگا دی. پھر اس تنظیم کے بہت سے ارکان من جملہ حسن البنا کو گرفتار کر لیا گیا اور برطانیہ کی مدد سے جلد ہی ان کو شہید کر دیا گیا. تیئیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے دوسرے دن ہی عبوری انقلابی حکومت نے باقاعدہ طور پر حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا. شاہ کی طاغوتی حکومت کی سرنگونی اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد عوام نے مختلف شہروں میں ملک کے تمام حساس اداروں کی حفاظت اپنے ذمے لے لی تھی، لہذا ان امور کی ذمہ داری سنبھالنے اور طاغوتی عناصر سے مقابلے کے لیے ایک منظم ادارے کی ضرورت تھی. اسی بنا پر نظم و نسق برقرار رکھنے اور حالات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کمیٹی کی تشکیل کا حکم دے دیا. بارہ فروری سن 2008 عیسوی کو لبنان کی جہادی اور انقلابی تنظیم حزب اللہ کے ایک سینئر رہنما عماد مغنیہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے. ان کی کار میں غاصب اسرائیلی حکومت کے ایجنٹوں نے بم نصب کر دیا تھا جس کے دھماکے میں وہ شہید ہوئے. شہید مغنیہ سن 1962 میں لبنان کے جنوبی شہر سور میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک عرصے تک تنظیم آزادی فلسطین PLO کے ساتھ تعاون کیا، لیکن لبنان پر غاصب اسرائیلی حکومت کے حملے اور لبنان سے PLO کے افراد کے انخلاء کے بعد وہ لبنان کی تحریک عمل سے وابستہ ہو گئے. لبنان کی جہادی تنظیم حزب اللہ کے قیام کے بعد وہ اس تنظیم میں شامل ہو گئے اور غاصب اسرائیل کے خلاف ہونے والی کئی اہم کارروائیاں انہیں کی سرپرستی میں انجام پائیں. سن 2006 میں ہونے والی 33 روزہ جنگ لبنان میں صہیونی حکومت کی شکست میں شہید مغنیہ کا نمایاں کردار تھا. اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے. عزیز سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرمایا، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شکر نعما که ما تبلغ بی غایت رضاست و ان تعیننی علی طاعت که و لزوم عبادت و استحقاق مثوبت که به لطف عنایت و ترحمنی به شدی عن معاشی که ما احییتنی و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح به کتاب که صدری و تحط به تلاوتهی وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین. Thank you.